بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20 نومبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حرمت سود کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ معارج کا یہ آخری رکوع ہے. دو رکوعوں پر مشتمل ہے. یہ دوسرا رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. پہلے رکوع پر گفتگو پچھلے 3 اجتماعات جمعہ سے چل رہی تھی, اور اب یہ دوسرا رکوع ہے جو انشاءاللہ آج ہمیں پڑھنا ہے. پہلے رکوع میں قیامت کا ذکر ہے, کفار کے اس طرز عمل کا ذکر ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کب آئے گی, اللہ کا عذاب اس کی دھمکی دیتے ہو کب آئے گا. پھر قیامت کا نقشہ بھی کھینچا گیا, اور پھر بتایا گیا کہ مجرموں کا اس دن کیا حال ہوگا. پھر انسانوں میں سے وہ لوگ کے جو نماز پڑھنے والے ہیں یعنی ایمان لے آئے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے. ایک شخص کی تعمیر کردار میں جو جو اوصاف اہم ہیں ان کا ذکر ہوا اور تفصیل سے ہوا, اور پھر یہ بتایا کہ اس قرآن کو نہ ماننے والے تو جہنم میں ہوں گے, اور جو ماننے والے ہیں اور جن کا طرز عمل جن کا کردار مومنانہ ہوگا ان کی جنت میں بڑی تکریم ہوگی, عزت افزائی ہوگی, ان کی آؤ بھگت ہوگی, ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. یہ ساری بات سن کر جو سرداران قریش تھے انہیں اور تیش آتا تھا, اس لیے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مان رہے, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے, آخرت کو نہیں مان رہے, اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کا جو انجام ہے وہ بہت ہولناک ہے, اور جو ماننے والے ہیں ان میں وہ بھی تھے کہ جو ان کے اعتبار سے سٹیٹس کے اعتبار سے ان کی حیثیت نہیں تھی, غلاموں کے طبقے سے تھے, حضرت بلال ہیں اور بھی بہت سے ہیں, اور ان کی بڑی عزت افزائی ہوگی, ان کے لیے جنت میں جو ہے وہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں, اور اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام بتایا گیا. تو اس پر انہیں اور غصہ آتا تھا کہ ہمیں رگیدا جا رہا ہے, اور جو معاشرے کے کمی کاری ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اصل میں عزت افزائی ہوگی, یہ اللہ کے ہاں ہے مقبول ٹھہریں گے, انہیں وہاں پر وہ نعمت ابدی حاصل ہوں گی. تو چنانچہ اگلے رکوع میں اسی کیفیت کا ذکر ہے کہ فما للذین کفروا قبلک مہطعین, ان کافروں کو کیا ہوا؟ اے نبی، آپ کی طرف دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، غول کے غول، یعنی وہ گویا کہ آپ کو کچا کھا جائیں گے. یہ سب کچھ سن کر ان کا غصہ اور بڑھتا ہے. وہ آپ پر فقرے چس کرتے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں اور آپ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے سخت الفاظ میں آپ کی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ابھی گویا آپ پر پل پڑیں گے اور آپ کے ٹکا بوٹی کر دیں گے. غصے میں ان کے یہ کیفیت ہوتی ہے قرآن کی یہ آیات سن کر. یہ پورا نقشہ پھر قرآن نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ تمہاری یہ حالت ہوتی ہے. اس پر اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک اس بات کی تمع اور لالچ رکھتا ہے کہ وہ داخل کیا جائے، اسے داخل کیا جائے نعمتوں بھرے باغات میں، جنتوں میں؟ کیا وہ یہ توقع رکھتے ہیں؟ اور ان کا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقام ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں جائیں اور ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہوں. کیا اس بات کی وہ لالچ رکھتے ہیں، تمع رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں؟ کلا. کہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت واقعہ سے، امر واقعہ سے کوئی تعلق ہرگز نہیں. ان کا تو انجام وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. جہنم کو جب سامنے دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ ساری دنیا جو ہے ہمارے اولاد کو لے لو، ہمارے بہن بھائیوں کو لے لو، ہماری برادری سب کو جہنم میں جھونک دو، بس ایک کسی طرح مجھے بچا لو. ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی. اس کا تو عذاب اتنا ہولناک ہے. تو یہ تو اس انجام سے دوچار ہو کر رہیں گے، ان کی خواہش سے کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ ان کی ایک مینٹیلٹی ہے جس کا ذکر قرآن میں پہلے بھی آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اول تو آخرت ہے ہی نہیں، اور اگر ہو گئی تو وہاں بھی ہمیں ہی نعمتیں ملیں گی. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ مضمون قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے. ان کا فلسفہ کیا تھا کہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے اسی لیے ہمیں دنیا میں بھی اونچا مقام ملا ہوا، دنیاوی نعمتیں بھی جو ہیں ہمارے قدموں میں ہیں، یقیناً ہمارے اندر کوئی خیر ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ہے، اور یہ لوگ جو غریب ہیں، درماندہ ہیں، وہ اس صلاحیت سے محروم ہیں، لہذا اس قسم کی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور چونکہ اگر صلاحیت ہے اور آخرت بھی اگر ہوئی، اول تو ہے نہیں، اور اگر ہوئی تو ہمیں وہاں اس سے بڑھ کر ملے گا. وہ صلاحیت تو ہمارے اندر ہے نا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، تو وہاں بھی اگر نعمتیں ہیں تو اس میں بھی زیادہ حصہ ہم ہی کو ملے گا. یہ ہے ایک مینٹیلٹی، سرمایہ دارانہ سوچ. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا. انا خلقناہم مما یعلمون، یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس سے یہ خوب واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ اول تو انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مٹی سے، اور مٹی بھی کون سی؟ انا خلقناہم من طین لازب، وہ مٹی کے جو دلدلی علاقوں کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر لیس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں سے سڑاندیں بھی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات اس لیس کی وجہ سے. انسان کا مادہ تخلیق وہ مٹی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے ہم نے، جوہر سے اس کو پیدا کیا. اور کہیں فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال من حمئ مسنون، کھنکتی ہوئی وہ مٹی کے جو دلدلی علاقوں میں ہوتی ہے، وہ بجنے لگتی ہے، جس کے اندر سڑانے بھی اٹھتی. ہم نے تو وہاں سے پیدا کیا، ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ اللہ نے دنیا میں کوئی دولت دے دی، کچھ عزت دے دی ہے، تو کیا بن بیٹھے ہیں؟ فرعون بن بیٹھے ہیں، قارون بن بیٹھے ہیں؟ اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہی ہیں کہ اگر آخرت ہوگی بھی تو ہمیں ہی وہاں پر ملے گا. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، یہ قرآن مجید نے، اللہ نے ان کے اس سوچ کے اوپر ایسی کربز کاری ضرب لگائی ہے کہ وہ تل ملا اٹھے ہوں گے. پیدا کہاں سے کیا سوچو؟ ابتدان وہ مٹی ہے, دلدلی مٹی, اور اس کے بعد ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, آدم کو تو اس مٹی سے پیدا کیا تھا, اس کے بعد نسل کیسے چل رہی ہے؟ وہ گندے پانی کی ایک بوند, وہ نطفہ جس کا نام بھی زبان پر لاتے ہوئے شرماتے ہو. یہ تو رب کی خلاقی ہے, لیکن اس نے پیدا تمہیں کہاں سے کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور یہ خوب جانتے ہیں, اس کو تو خوب جانتے ہیں کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب, تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشارق اور مغارب, تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی. رب المشرقین کا لفظ بھی آیا. سورج ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ایک زاویے کا فرق ہوتا ہے, اور غروب ہوتا ہے تو ایک نئے زاویے پر ہوتا ہے. اسی سے دن رات گھٹتے بڑھتے ہیں, سارا کچھ معاملہ ہوتا ہے. تو ایک مشرق اور مغرب نہیں ہے, اور یہاں پر مشرق و مغرب مغارب کہہ کر مشارق و مغرب یعنی تمام اطراف, وہ سب کا مالک ہے, اور وہی طلوع کرتا ہے, وہی غروب کرتا ہے, سورج کو بھی اور ستاروں کو بھی. وہی ہے جو کل کائنات کا مالک ہے, اسی کا نظام جو ہے یہاں پر چل رہا ہے. اِنَّا لَقَادِرُونَ, یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ, کہ ہم بدل کر لے آئیں ان سے بہتر. ایک مفہوم اس کا یہ بتایا گیا مفسرین نے, اور شروع سے یعنی ابتدائی دور سے ہی اس کے یہ دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ ان کو ہلاک کر دیں, اور جیسے پہلے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا گیا, اور کسی اور نئی قوم کو لے آئیں, ہم اس پر قادر ہیں. یہ سرداران قریش اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے بلکہ ان کی مذمت پر اور ان کی تکذیب کے اوپر تلے ہوئے ہیں, تو جیسے پچھلی قوموں کا حشر ہوا ہے بہت ساری قوموں کا, اور یہ جانتے بھی ہیں, رسول آئے تھے, قوموں نے انکار کیا انہیں رسول ماننے سے, ان کی تعلیمات سے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر وہ عذاب بھیجا کہ پھر ایک بھی متنفس باقی نہیں رہا, پوری پوری قوم ہلاک کر دی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نئی قوموں کو لے آتا ہے, تو اللہ تو اس پر قادر ہے. اور دوسرا مفہوم جو سیاق و سباق سے زیادہ جڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کر دیں اس سے بھی بہتر شکل میں. یعنی جب انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اس عالم میں, تو وہ ہوگا تو وہی, لیکن اس کے اندر بہت سے اعتبارات سے اس سے بہتر ایک اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دیں گے کہ ان کی کھالیں جو ہیں وہ, اس میں ایک تو موت نہیں آئے گی, اور دوسرے یہ ہے کہ پھر نئی کھالیں بھی ان کو عطا کی جائیں گی جب جہنم کے اندر وہ اس تپش سے اور اس آگ میں جلنے سے جو ہے وہ بالکل جھلس جائیں گی کھالیں, تو پھر نئی کھالیں ان کو عطا ہوں گی. تو وہ جو ایک اس وقت جو جسد دیا جائے گا وہ آج کے جسد سے زیادہ اونچا ہوگا. اللہ قادر ہے, اور وہ پیدا کرے اس کیفیت کے ساتھ پیدا کرے. وما نحن بمسبوقین, اور وہ ہمارے قابو سے نکل نہیں سکتے, ہمیں شکست نہیں دے سکتے. کوئی یہ چاہے کہ نہیں میدان حشر میں جو ہے وہ میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پر, وہ تو بڑے سخت مراحل ہیں, لیکن یہ آپشن کسی کے پاس نہیں ہوگا. کوئی اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتا, کوئی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے, کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون, تو اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے, نظر انداز کر دیجئے, یہ باتیں بناتے رہیں اور کھیل کود میں مگن رہیں, نقطہ آفرینیاں کرتے رہیں, جیسے آج بھی دانشور نئے سے نئے اشغلے چھوڑتے ہیں, نئے سے نئے نقطے نکالتے ہیں, وہ ایک اپنے ہی دین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں امام وقت بن کر, اور نقطہ آفرینیاں کر رہے ہیں جس کا کوئی تعلق اس دین سے نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اور مسلمانوں کو عطا کیا ہے. اپنے اپنے فلسفے بگاڑ رہے ہوتے ہیں دانش کے، تو لگے رہیں گے اسی انہیں باتوں کے اندر اور کھیل کود میں مگن رہیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیس۔ آج کا اصل فلسفہ تو یہ ہے کہ دنیا میں موج اڑاؤ، یہ دوبارہ حاصل نہیں ہوگی، یہ ایک ہی مرتبہ کی مہلت ہے، لہذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ کامیاب وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کو انجوائے کریں، لگے رہیں، آخر تو اس انجام سے دو چار ہو کر رہیں گے، اللہ کے قابو سے نکل تو سکتے نہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، گزار لیں، فرعون بن کر گزاریں، قارون بن کر گزاریں۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، جس دن کے وہ دو چار ہوں گے، ملاقات ہوگی ان کی اس دن سے کہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ وقت آ کر رہے گا، میدان حشر میں جمع ہوں گے، پھر وہ سب کچھ ہوگا جس کا ذکر قرآن میں ہے اور احادیث میں، ان تمام مراحل سے انہیں گزرنا ہوگا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن کے وہ نکلیں گے، نکل پڑیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے کسی نشانی کی طرف وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں، یعنی کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون جلدی پہنچتا ہے۔ نصب جو ہے وہ کوئی پتھر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں وہاں تک پہنچنا ہے، ایک ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے، نشانی۔ تو جیسے اس طریقے سے بے اختیار دوڑ رہے ہوں گے جیسے کہ انہیں ایک ٹارگٹ تک پہنچنا ہے اور دوڑ لگی ہوئی ہے، قبروں سے نکلیں گے اور اس میدان حشر کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ وہ اختیار دنیا میں ان کے پاس تھا، اما شاکر و اما کفورا، اللہ کے شکر گزار بن کر رہو یا اللہ کے جو ہے کفر کرو، ناقدری کرو، کفران نعمت کرو، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندو، وہ سارے اختیارات دنیا میں تھے۔ دوسروں کے ساتھ انصاف کرو یا دوسروں کے ساتھ ظلم کرو، دوسروں کے حقوق ادا کرو یا دوسروں کے حقوق غصب کرو، یہ سارے اختیارات اللہ نے دیے ہوئے تھے، لیکن اس دن کوئی اختیار نہیں ہوگا، بے اختیار دوڑ رہے ہوں گے اس میدان حشر کی طرف۔ خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر چڑی ہوئی ہوگی ذلت اور رسوائی، شرمندگی سے، خجالت سے اور اس خوف اور دہشت سے یہ کیفیت ان کی ہوگی، اور ذلت رسوائی ان کے چہرے کے اوپر اس کی سیاہی ملی ہوئی ہوگی۔ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہوگا وہ دن کے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، آج جس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سورت کے بالکل آغاز میں جو بات آئی تھی وہ یہ تھی، سال سائل بعذاب واقع، پوچھتے ہیں یہ پوچھنے والے وہ عذاب کب آئے گا، وہ قیامت کب آئے گی، بڑے ہی بن بن کر آتے ہیں اور گویا کہ دوسرے کو زیر کرنے کے لیے کہ اگر آپ اس کی تاریخ نہیں بتا سکتے تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ یہ ایک دوسروں کو دکھانے کے لیے، خاص طور پر سرداران قریش اپنے عوام کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے اس طرح کے انداز اختیار کرتے تھے۔ تو گویا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہی قرآن اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس کے بارے میں اس وقت تم پوچھ رہے ہو، اس وقت تمہارا حشر یہ ہونا ہے۔ اس وقت العود الی البد، یہ قرآن مجید کی ہر سورت اپنی جگہ ایک خطبہ ہے اللہ کا، اور خطبے کے اندر خطاب جو ہوتا ہے وہ کبھی سامنے بیٹھے والوں سے ہوتا ہے، کبھی غائب سے ہوتا ہے، کبھی حاضر سے، کبھی غائب سے، اور کبھی ایک موضوع پر بات چل رہی ہے بیچ میں ایک اور بھی آ جاتا ہے، لیکن اگر اس کو سارے کو آپ دیکھیں تو انتہائی مربوط ہے، اور جہاں سے کلام کا آغاز کیا وہیں پر ختم کیا ہے، وہ یہ مضمون اپنے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس کے بارے میں تم اس وقت پوچھتے ہو اور مذاق اڑانے کے انداز سے جو ہے وہ تمہارا سوال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور حقیقی معنوں میں جو ایمان کا نور ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے، اور جو مومن کی جو شان ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی، جو کردار ہے، وہ کردار ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ صورت یہاں پر مکمل ہوئی، اور اس وقت آگے جو میں دو موضوعات لے کر چل رہا ہوں، اس میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ سود کے حوالے سے تنظیم اسلامی نے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک عوامی آگاہی کی مہم جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. اسی سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ اتوار کو، جو گزری ہوئی اتوار ہے، ہمارا سیمینار بھی ہوا ہے، الحمدللہ بڑا بھرپور تھا، آپ میں سے اکثر لوگ شریک ہوئے ہوں گے یقینی طور پر. عوامی آگاہی کے حوالے سے ایک مسلمان معاشرے میں جو دینی طبقات ہیں ان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ منکرات سے منع کریں، نہیں عن المنکر، اگرچہ یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ایک تو ہے نظام، وہ ایک الگ چیز ہے کہ نظام جو ہے پوری سٹیٹ کا، ریاست کا نظام اللہ کی حاکمیت پر مشتمل ہو، اس کا معاشی نظام جو ہے وہ حرام سے، سود سے اور حرام کی ہر شکل سے پاک ہو، سسٹم ایسا بنایا جائے، اس کا معاشرتی نظام اسلامی اصولوں کے اوپر ہو. کیا چیز یہاں پر معروف ہے، کیا منکر ہے، وہ اسلامی بنیاد پر ہوگی، کس چیز کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے. سوشل ویلیوز، سوشل ایولز کا خاتمہ وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ وہ کھاتا ہے جو آج دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، نہ پاکستان میں ہے نہ کہیں اور کسی اسلامی ملک میں. ریاست کی سطح پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین قائم کیا تھا تو ریاست کی سطح پر مکمل اسلام دین کو نافذ اور قائم کیا، اور وہی آگے صحابہ کرام لے کر چلے، علاقے فتوحات کرتے گئے، بادشاہت کا خاتمہ اعلان ہو جاتا تھا، آج سے ملوکیت کا خاتمہ ہے، اب اس زمین پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہوگا، نظام وہ قائم کر دیا. اب اس کے اندر فحاشی اور عریانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ غیر مسلم بھی جو ہے جب یہاں پر چلے گا باہر تو یہاں کے نارمز کی پابندی کرے گا، اپنے گھر میں جو مرضی کرے، شراب نہیں بیچی جا سکتی، جس نے پینی ہے وہ اپنے گھر میں پیے، لیکن شراب کے لیے شراب خانے نہیں ہو سکتے، شراب جو ہے وہ اس کی اجازت وہاں پر نہیں ہے، اپنے گھر میں کشید کر کے یا اپنے ذرائع سے کہیں سے لا کر پی سکتے ہو تو پیو، انگور سے بنا کر خود پی سکتے ہو تو پیو، تم پر حد نہیں لگے گی جو غیر وہ ہے، لیکن معاشرے کے اندر ان چیزوں کو فروغ نہیں ہو سکتا. سودی معیشت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بھی شکل میں، اسلامی ریاست ہو اور سودی معیشت ہو. تو یہ ایک ہے نظام کی سطح، ایک یہ ہے. دوسرا کام ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ مسلمان ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خرابیاں بھی آتی ہیں، بدعات بھی آتی ہیں. اب دینی طبقات کا کام یہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر خیر کی طرف لوگوں کو راغب کریں، ترغیب کریں، خیر کی طرف متوجہ کریں، خیر کے کاموں کی طرف، ایسی باتوں کو جو ہے جس سے ایمان میں اضافہ ہو وہ واعظ کے ذریعے پہنچائی جائے، اور منکرات سے منع کریں. جو منکر پھیلتا ہے، جو برائی پھیلتی ہے، اگر اس کو روکا نہ جائے تو وہ آگے سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر ایک بہت بڑا مرض بن جاتا. بدعات شروع ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اگر وقت پر روکا نہ جائے. اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کا، علماء کا، اہل دین کا کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے معاشرے کی افراد کی اصلاح کرتے رہیں. ایک ہے ریاستی نظام، اگر وہ نہیں ہے تو وہ ملک اسلامی ہے ہی نہیں. اگر وہ ریاستی پورا نظام اسلام کے مطابق نہیں ہے تو وہاں کے رہنے والے مسلمان ہوں گے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے. اسلامی ملک تب کہلائے گا جب اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ریاست کی سطح پر قائم اور غالب ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں، اویئرنیس نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن کا کوئی اہتمام نہیں ہے. لوگ مکس کر دیتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے معاشرے کے اندر مسلمان معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت اہم فریضہ ہے جو ان لوگوں کو ادا کرنا ہے کہ جو معاشرے میں علم دین رکھتے ہوں, معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہوں. علماء کا کام سب سے بڑا یہ ہے. چنانچہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے, یہود پر جو چارج شیٹ انہیں کیا, ان کی بڑی بڑی کوتاہیاں کیا تھیں, ان میں سے ایک کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر بڑی وضاحت سے ہے. کانو لا یتناہون عن منکر فعلو, کوئی منکر اگر اس کا ارتکاب ہوتا تھا معاشرے میں چل نکلتی تھی تو وہ اس کو منع نہیں کرتے تھے, روکتے نہیں تھے. منکرات پھیل رہی ہیں, پھیل رہی ہیں, اور روکنے کی ذمہ داری ویسے تو ہر مخلص مسلمان پر عائد ہوتی ہے, لیکن باقاعدہ ذمہ داری جو ہے وہ اہل علم علماء کے طبقے پر. یہ بات بھی سورہ مائدہ میں آئی ہے, اس لیے آئی ہے کہ وہاں پر اللہ کی حاکمیت اور اسلامی ریاست کا ذکر ہو رہا ہے, ایک مسلمان معاشرے کا ذکر ہو رہا ہے. دین مکمل ہو چکا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اعلان ہو گیا, شریعت مکمل ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے مطابق نظام کو بھی اس کے مطابق ترتیب دینا ہوگا, اور اس دین کے فروغ کے لیے اپنے اندر معاشرے کے اندر بھی کام کرنا ہوگا, افراد کے اندر. وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے. چنانچہ اسی میں بتایا گیا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت, یہود کے علماء اور صوفیاء اپنے لوگوں کو سود کھانے سے, حرام خوری سے, اور جھوٹی کام کرنے سے, غلط کام کرنے سے روکتے کیوں نہیں تھے؟ یہ ہے چارج شیٹ سب سے بڑی. ان کا کام تھا معاشرے میں پھیلتے ہوئے جو منکرات ہیں ان کو روکیں, منع کریں, لوگوں کو بتائیں کہ کدھر جا رہے ہو. یہ سودی معیشت جو ہے یہ اللہ کی نگاہ میں کتنی مکروہ ہے, کتنی قابل نفرت ہے اللہ اور رسول کی نگاہ میں. وہ خدا کا خوف کرو, یہ فحاشی اور عریانی یہ تو ہیں ہی سب کے سب ابلیس کے ہتھیار, یہ ابلیس ہی معاشرت ہے. اور تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ابلیس کے پیچھے لگ پڑے ہو, یہ کس نے بتانا تھا؟ اور یہ ہے سب سے بڑا جرم بنی اسرائیل کا کہ ان کے احبار اور رہبان یعنی علماء اور صوفیاء وہ لوگوں سے منکرات سے, برائی سے, اور حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں رہے؟ تو اسلامی معاشرے میں یہ کام اصل میں کرنے کا ہے. اور یہ جو منبر و محراب کا معاملہ جو اللہ نے رکھا ہے کہ ہر ہفتے مسلمان جمع ہوں, تو یہاں انہی چیزوں کی تو دعوت دی جائے, قرآن کی بنیاد پر انہیں ترغیب دی جائے, تو قرآنی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے, منکرات سے روکا جائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی نہی عن المنکر زیادہ اہم ہے, اس لیے اس آیت کے اندر ذکر اسی کا ہے. کیوں نہیں روکتے رہے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت, جو تباہی آئی ان پر اور عذاب آئے اللہ کے بڑے بڑے کوڑے برسے, اس میں یہ مجرمانہ غفلت جو رہی ہے کہ نہیں یعنی منکر کا کام نہیں کیا گیا, یہ اس کا ایک بہت بڑا سبب تھا. قرآن یہ کہہ رہا ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. تو چنانچہ یہ منکرات کے خلاف آواز اٹھانا, لوگوں کو اویئرنیس دینا, آگاہی دینا, کدھر جا رہے ہو, اسلامی تعلیمات کیا ہیں, یہ دینی طبقات کا فریضہ ہے, یہ ان کی اہم ترین ڈیوٹی ہے. الحمدللہ ہم بنیادی طور پر تو بات کرتے ہیں کہ اللہ کا دین اس ملک میں قائم ہونا چاہیے, جو نہیں ہے, اور اس کے لیے لوگ مل جل کر جدوجہد کریں, کیونکہ اللہ کی رحمت اور نصرت تبھی شامل حال ہوگی جب ہم اللہ کے دین کو قائم کریں گے, ورنہ ہم اللہ کے باغیوں کی صف میں کھڑے ہیں. اس کی کوشش تو کریں کم از کم, کر سکیں گے یا نہیں یہ دوسری بات ہے, لیکن کوشش کرنا ہر مسلمان پر, مخلص مسلمان پر لازم ہے. اللہ کا دین قائم نہیں ہے, اور اللہ کے جو باغی ہیں ان کا قانون چل رہا ہے, شیطانی تہذیب جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے, تو اب اللہ کے وفاداروں کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے دین کے وفادار, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار, ان کی لازمی بنیادی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نظام کو بدل کر اللہ کے دین کو غالب و قائم کرنے کی ایفرٹ میں شریک ہوں، کوشش تو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اندر جو ہے اصلاح کے لیے نہیں یعنی منکر کا کام، دیکھو کدھر جا رہے ہو. چنانچہ یہ تین بڑے بڑے منکر ہیں جس پر الحمدللہ تنظیم اسلامی جو ہے وہ کام کرتی رہی ہے، اور اس کے لیے مختلف انداز ہم نے اختیار کیے. مظاہرے کی شکل، مظاہرے سے مطلب کوئی احتجاج نہیں تھا، لوگوں تک ایک پیغام پہنچانا، پلے کارڈ لے کر اور چلے جا رہے ہیں کسی محلے کے اندر کسی بڑی سڑک کے اوپر، منکرات کے خلاف پلے کارڈز کے اوپر جو ہے پورا میسج رکھ دیا ہوا ہے، پھر ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں، فولڈر تقسیم کر رہے ہیں. منکرات کون کون سی ہیں؟ سب سے بڑی منکر جسے ہم بھولے ہوئے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی حاکمیت تو قائم ہی نہیں ہے، یہ تو ہم غیر اللہ کے ایک نظام کے تحت جی رہے ہیں، یہ سب سے بڑا منکر ہے. حاکمیت کا اعلان تو ہے ہمارے دستور میں، لیکن عمدن قطعاً اللہ کی حاکمیت یہاں پر نہیں مانی جا رہی. اور اب تو ہمارے جو دستور کے کسٹوڈینز ہیں، ہماری بڑی عدالتیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ دستور کی یہ جو شقیں ہیں ان میں اہم ترین شقوں کے اندر انہوں نے اسلامی دفعات کو شامل ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ دستور کی جو شقیں اہم ترین ہیں اور جو جن کو بدلا نہیں جا سکتا وہ کون سی ہیں، ان کا تعلق اس سے ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت رہنی چاہیے، جمہوری حوالے سے، نمبر دو پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، اور نمبر تین عدلیہ کی آزادی. باقی ساری گویا کہ ان کی ترمیم کی جا سکتی ہے، ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے. یہ تین بنیادی ہیں. آج تو ہماری عدلیہ نے یہ طے کر دیا کہ اسلامی شقی بنیادی نہیں ہے اس دستور کی، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اسلامی دستور اسلامی ہے، اب وہ ذرا اپنی ساری سوچ پر ذرا غور کریں، دوبارہ غور کریں، آئندہ کے لیے اپنی اسٹریٹجی جو ہے اب اس کے مطابق بنائیں. اسلامی نہیں ہے یہ، اور اس کی اس حیثیت کو بالکل مشکوک بنا دیا گیا. تو بہرحال وہ دستور جتنا کچھ اسلامی تھا یا نہیں تھا، حقیقت میں اسلام ہے ہی نہیں اس ملک میں نظام کی سطح پر. نہ معاشرتی نظام اسلامی ہے، نہ معاشی نظام اسلامی ہے، نہ سیاسی نظام حقیقی اسلامی ہے. وہ بھی بہت زیادہ قابل اصلاح ہے، بہت زیادہ قابل اصلاح ہے. کوئی جمہوریت کو مان بھی لے کہ اس کی گنجائش ہے، تو جو جمہوریت ہمارے ہاں چل رہی ہے وہ غیر اسلامی ہے. یہ ہے حقیقت. تو اس کی طرف متوجہ کرنا کہ سب سے اہم ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں اور ان کی میجورٹی ہے اور وہاں پر اللہ کا دین قائم اور غالب نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کہتے ہیں اللہ تجھے تو مانتے ہیں رب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں کہ وہ رسول ہیں اور وہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن ہم تیری حکومت کو یہاں نہیں مانتے، ہمیں نہیں چاہیے تیری حکومت، رکھ اپنے پاس آسمان میں، ہم انگریز کے قانون کے تحت یہاں پر رہیں گے، ہم اس کے اندر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ پچھلے 70 سال سے تو یہی ہو رہا ہے. اگر احساس کسی کو نہیں ہے تو اور بات ہے، حقیقت تو یہی ہے. ہمارا اعلان یہ کہ نہیں، اور اب ہماری اعلیٰ دست جو ہے عدالتیں، انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا کہ دستور کی اہم شقیں تو وہ ہیں جو بدلی نہیں جا سکتی، اور اسلامی شقیں جو ہیں وہ گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان میں ترمیم ہو سکتی ہے اور وہ بنیادی نہیں ہیں. یہ تو کلیئر میسج آ گیا. تو بہرحال حاکمیت، غیر اللہ کی حاکمیت، یہ سب سے بڑا منکر ہے، یہ تمام منکرات کی جڑ ہے. اس کے بعد معاشرتی سطح کے اوپر بے حیائی اور فحاشی، یہ بہت بڑا منکر ہے. اسلام کی پوری معاشرت عصمت اور عفت اور پاکیزگی کی بنیاد پر ہے، اور اس سے متصادم تمام چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور آج کا معاشرہ جس رخ پر جا رہا ہے وہ تو ابلیس اس وقت رقص کرتا ہوگا کہ مسلمانوں کا معاشرہ بھی وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، اب مسلمان بھی اسی رخ پر چل پڑے ہیں پورے طور پر. اور معاشی میدان میں سب سے بڑا منکر سود. ان تین منکرات کے خلاف ہم لوگوں کو عوامی اویئرنیس کے حوالے سے ہماری مہمات جو ہیں الحمدللہ وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس وقت خاص طور پر ہم زیادہ قوت کے ساتھ اس سودی ایشو کو، اس منکر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس میں انشاءاللہ عوامی اویئرنیس کے لیے، آگاہی کے لیے اپنی مہم کو تیز کریں گے. وہ پہلے ایک ریگولر انداز سے ہمارے معمولات کا حصہ تھی، اب اس کو ایک مہم کے انداز سے لے کر چلنا ہے. چنانچہ اس میں ہمارا سیمینار بھی ہوا اور انشاءاللہ اور پروگرام بھی ہوں گے، اور خاص طور پر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کے اندر شریک ہوں. یہ دو پمفلٹ ہیں، ایک تو یہ فولڈر ہے سود، اس کے حوالے جس کے اندر جو ہے وہ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ اور سودی معیشت کے حوالے سے، سود خور کی دوزخ میں سزا کیا ہے، سودی نظام کیا ہے، بنیادی سارا لٹریچر اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح ایک یہ ہینڈ بل ہے، اور اس کے اندر کچھ جو پاکستان میں سود کے خاتمے کی جو کوششیں قانونی سطح پر، دستوری سطح پر آج تک ہوئی ہیں، ان کی بھی ایک ان کی بھی بریفنگ اس کے اندر دے دی گئی ہے، اور کیا کرنا چاہیے. یہ بھی گویا یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ہم عام کر رہے ہیں اس وقت سب سے زیادہ، اور آپ بھی اس کے اندر شریک ہوں. اسی طریقے سے یہ کتاب چاہے سود، حرمت، خباستیں اور اشکالات. اشکالات سے مراد یہ ہے کہ سودی معیشت کے حوالے سے جو آج ہمارے ہاں چل رہی ہے، جو سوالات کیے جاتے ہیں بہت سارے یا اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان سب کا بھی یہاں پر اس میں جواب موجود ہے. اور یہ بہترین ڈاکومنٹ ہے سمجھنے کے لیے اسلام کے نظام کو اور سود کی خباست اور شناعت کو. اب سود کی خباست اور شناعت جو ہے اس کا ذکر کئی دفعہ ہوا ہے کہ قرآن مجید میں اس سے زیادہ سخت الفاظ کسی اور گناہ کے لیے نہیں ہے جو سود کے لیے آئے، یعنی گناہوں میں عملی گناہ. ایک شرک ہے، شرک کے حوالے سے بھی ایک بات کہہ دی گئی کہ اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے، لیکن مذمت میں جتنے سخت الفاظ سود کے حوالے سے آئے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل منفرد ہیں. کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے مسلمانوں اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی سودی معیشت کا فروغ اللہ اور رسول دونوں سے بغاوت کے مترادف ہے. تم اللہ کے باغی ہو اگر تم سودی معیشت کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ کے باغی ہو اور اللہ اور رسول کی طرف سے اب تمہارے خلاف جنگ ہے. سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر دعائیں کس بات کی ہم کیسے قبول ہوں گی، کس منہ سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں جب ہم اس کے باغیوں کی صف میں کھڑے ہیں؟ کس منہ سے مانگ سکتے ہیں دعا؟ اور اگر مانگتے بھی ہیں ڈھیڑ بن کر تو پھر وہ الٹا کے دے ماری جاتی. کیوں نہیں دے ماری جائیں گی؟ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ سودی معیشت کو نہیں چھوڑنا. اسی طرح حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ بھی سب سے سخت ہیں، اتنے سخت کسی اور گناہ کے لیے نہیں آئے. الربا سبعون حوبا ایسرها ینکح الرجل امه، کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، سب سے چھوٹا حصہ، یعنی یہ 70 جو ہیں ان میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ اس کے برابر ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک درہم جان بوجھ کر اگر سود کا کھایا گیا تو یہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے. ذہن میں بات آتی ہے، اکثر لوگوں کے آتی ہوگی، اتنے سخت الفاظ کو زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان جو ہے جھجکتا ہے، کیوں؟ تو ذرا غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ عام طور پر ہم اس سود کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کی قباحت سے واقف نہیں ہیں، لہذا جھنجھوڑنے کے لیے پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز اختیار کیا کہ اس کو ظاہراً تم سمجھ رہے ہو کہ انما البیع مثل الربا، آج بھی یہی کہا جا رہا ہے، اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ سود اور تجارت اس میں کیا فرق ہے، سود بھی تو ایک تجارت ہی کی طرح سے ہے. انما البیع مثل الربا، ایک انسان عام طور پر اس کی منطق یہ ہے کہ وہ گلاس جو ہے یہ آپ نے مارکیٹ سے کوئی شخص جو ہے وہ لے کر آتا ہے ہول سیل میں اور وہاں پر سے ہے اسے 10 روپے میں پڑ رہا ہے اور وہ اپنے محلے کے آ کے دکان میں جا کر وہ 15 روپے میں بیچ رہا ہے، 5 روپے اس نے نفع کما لیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو کسی نے 10 روپے جو ہے وہ قرض دے دیے ہیں اور اس سے کہا ہے کہ اب واپس کرو گے پر ایک ہفتے کے بعد تو 15 واپس کرنا، تو کیا فرق ہوا؟ نمبر بھائی مستر ربا، اس میں قباحت کون سی ہے؟ اس قباحت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر انتہا درجے کی قباحت ہے جو آج دنیا پر واضح ہو چکی ہے۔ وہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، اس وقت صرف حوالہ دوں گا کہ یہ سودی نظام ہے جس کی وجہ سے آج پنجہ یہود کی پور گرفت میں ہے پورا عالم، پوری دنیا فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے، اور اس کی وجہ سے انسان پھر انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے۔ یہ اقبال نے بھی بات کہی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب کسی معاشرے کے اندر تقسیم دولت کا نظام جو ہے غیر منصفانہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے کچھ عرصہ، کچھ وقت ہر شخص نے گزارنا ہے، کتنا وقت ہے یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت کس شخص کے لیے کتنی مہلت ہے، لیکن کچھ وقت تو گزارنا ہے، یہاں ضروریات بھی ہے، ضروریات کا سارا سامان بھی رکھ دیا کہ وہ یہاں پر آرام سے رہ سکتا ہے، اس کی تمام ضروریات کا سامان، لیکن کچھ طبقات ہوتے ہیں وہ تمام وسائل پر قبضہ کر کے دوسرے لوگوں کو انتہائی محروم کر کے چھوڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، انسان انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو تو کیا ہوگا، ایک طرف ارتکاز دولت ہوگا اور ارتکاز دولت کی وجہ سے انسان حیوان انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بھیڑیا بن جاتا ہے سودی معیشت میں، دوسری طرف محرومی ہوگی، پاورٹی لائن سے نیچے جائیں گے لوگ اور وہ بھی حیوان بن جاتے ہیں۔ وہ حیوان کس معنی میں بن جاتے ہیں؟ وہ 24 گھنٹے محنت کر رہے ہیں جیسے کولو کا بیل اور لدو اونٹ، اور ملتا کیا ہے، مشکل سے 2 وقت کی روٹی مشکل سے حاصل کر سکتے ہیں، باقی فیسلٹیز اور چھوڑ دیں ان کا نام، تو وہ تو حیوان کی سطح پر آ گئے ہیں، وہ کہاں سوچیں گے کہ دینی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، نیکی کیا ہوتی ہے، تعلق معاملہ کیا ہوتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے حوالے سے اس امت کا مشن کیا ہے، وہ کہاں سے سوچیں گے؟ انہیں تو ہر وقت یہی فکر ہے کہ میں نے بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤں، 2 وقت مشکل سے جو ہے وہ کھانا اگر مل جائے تو بس یہی ان کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کی آبادی کی بہت بڑی تعداد تیزی سے پاورٹی لائن سے نیچے جا رہی ہے، اور پاورٹی لائن سے نیچے جانے کا مطلب کیا ہے، 2 وقت کی روٹی بھی انہیں بمشکل میسر آتی ہے، باقی ساری فیسلٹیز تو ہے ہی نہیں۔ اب انسان نہیں رہا، ایک طرف درندے، بھیڑیا جو اقبال نے کہا کہ اضربا جان تیرا دل چو خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ سود کی وجہ سے انسان کی جو روح ہے وہ تو بالکل اندر بالکل باطن تاریک ہو جاتا ہے، جو سود کھانے والے ہیں ان کی انسانیت مر جاتی ہے اور وہ انسانی شکل میں درندے ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، ہاں درندوں جیسے ان کے جو ہیں وہ دانت اور پنجے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ بھیڑیے ہیں، اور آج یہ عالمی بھیڑیے ہیں جو ساری دنیا کا استحصال کر رہے ہیں، اور ہم تو بک چکے ہیں ان کے ہاتھوں، مزید قرضہ ملنے پر خوشیاں مناتے ہیں، مزید ان کی غلامی کے اندر جکڑے جا رہے ہیں، اور کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہاں ہمیں قرضہ مل گیا اور وہ اللہ تعالی میں جائے گی، عام آدمی کو اس سے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نظام، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ اقبال نے تو اور بھی بہت سے اشعار کہے ہیں اس حوالے سے، یہ ہے سب سے بڑا ابلیس کے لیے سب سے بڑی کامیابی کا ہتھیار جو ہے یہ سودی نظام ہے، انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دینے والا۔ اور کچھ عرصے پہلے کتاب شائع ہوئی ہے، دا اکنامک ہٹ مین امریکہ میں، یہ مالیاتی جو بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں ان میں کام کرنے والا، اس میں رہنے والا ایک شخص جو اس کا حصہ تھا، اللہ نے اس کے ضمیر کو زندہ کیا اور اس نے جو ہے پھر وہ کتاب لکھی ہے کہ کس طریقے سے انسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے اس خصوصی نظام کے ذریعے سے. وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، دی اکنامک ہٹ مین، اس کا جو ہے آتھر ہے جو ہے اس کا نام بھی میں لکھ کر آیا تھا، جان پرکنز. اور اس نے بالکل یہی بات کی ہے کہ انسانوں کو جائے حیوان بنا دیا گیا ہے اور پوری طرح غلامی کے شکنجے میں جکڑا گیا ہے، اور کس طریقے سے ہم پوری پوری قوموں کو اپنے شکنجے میں کستے ہیں اس کے ذریعے سے، اسی ایک سودی نظام کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ ہے وہ سودی نظام جس کے تدارک پاکستان میں، اور ہم اس کو عام طور پر سمجھتے ہی نہیں کہ یہ اس کے اندر کوئی ایسی قباحت ہے، کوئی شناعت ہے، کوئی اس کے اندر خباثت کے پہلو ہیں. انما البيع مثل الربا، چنانچہ اس کی خباثت اور شناعت کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیرایہ بیان اختیار کیا ہے. مجھے اس کی مثال قرآن مجید سے نظر آئی. ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے غیبت، اس کے لیے قرآن مجید میں کتنے سخت الفاظ ہیں کہ وہ بھی انسان ایک دفعہ جھرجھری آ جاتی ہے. اس غیبت کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے جب بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوں تو آخری سویٹ ڈش آئٹم جو ہے وہ ہے جو موجود نہیں ہے ان کی برائیاں کرنا، اور یہ تو ایک نارم ہے، یہ تو ایک بالکل معاشرے کی ضرورت سمجھ ایک بن چکا ہے جس کے بغیر محفل نامکمل ہے. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی جو آپ کے علم کی حد تک آپ 100% صحیح سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اور اس کو کسی اس شخص کی غیر موجودگی میں کسی اور سے بیان کر دینا، چاہے آپ نے جو کچھ سمجھا ہے دیکھا ہے 100% سچ بیان کیا ہے، لیکن یہ غیبت ہے اور اللہ کو کتنی ناپسند ہے. اور اس کے اندر شناخت کا پہلو کیسے ہے؟ ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتاً فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ڈیڈ باڈی پڑی ہو بھائی کی اور تم کوئی چاہے گا، تم میں سے پسند کرے گا کہ اس کا گوشت جو نوچ کر کھاؤ؟ فکرہتموہ، اس میں تو تمہیں بڑی کراہت محسوس ہوئی ہے، جھرجھری آ گئی تمہیں سن کر. یہ ہے اصل حقیقت غیبت کی. جو یہ جو شخص غیبت کر رہا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے سود نظر نہیں آتا ہمیں کہ اس میں کوئی برائی ہے. انما البيع مثل الربا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس طرح سے کما لیا، اس طرح سے نہیں کمایا، اس طرح سے کما دیا، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے. الربا 70 حوبا ایسرها ينكح الرجل امه، اور ایک درہم سود کا جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے. تو یہ آج کی دنیا میں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیوں اتنی اس کی قباحت بیان ہوئی ہے قرآن و حدیث میں، لیکن مسلمانوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اب جب دنیا کو بھی سمجھ میں آیا، وہ پوری طرح شکنجہ وہ کس چکے ہیں، اب آسان نہیں ہے اس سے نکلنا. اور ہم بھی اسی شکنجے کی وجہ سے، ہماری حکومتیں بھی جو ہیں اس کو کھڈے لائیں، اگنور. قائد اعظم نے کہا تھا 48 میں کہ ہم وہ بینکنگ کا نظام چاہتے ہیں، اور کہا میں خود ذاتی طور پر اس کے اندر دلچسپی لے کر اس مسئلے کو دیکھوں گا کہ اسلامی بنیادوں پر، اسلام کے معاشی اصولوں پر یہاں پر نظام بینکنگ جو ہے وہ قائم کیا جائے. اور آج کے سودی نظام نے انسانیت کو محرومی کے سوا کچھ نہیں دیا، ہمیں اسے چھوڑ کر اپنے اسلامی نظام کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے. یہاں پر 1948 کی اسٹیٹ بینک کی تو جو ہے افتتاح کرتے ہوئے وہی تقریر کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگنور کیا گیا اس مسئلے کو، آج تک کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ہے، اس کے لیے ہم اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس کا حصہ بنے. ابھی یہ برقرار رہے گی، مجھے امید تو ہے کہ باہر آپ کو ہینڈ بل مل جائے گا، اور اس کو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آرڈر دیں، زیادہ سے زیادہ آپ لے کر جائیں، آئندہ آپ کو ملیں گے، تاکہ آپ اور اس کو زیادہ پھیلائیں. اور اس کتابچے کے اندر اس کے حوالے سے جو بھی علمی مواد ہے وہ آپ کو پورا انشاءاللہ اس کی بریفنگ مل جائے گی. اس کو بھی خود بھی پڑھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک بات پر تبصرہ کرنا تھا، وہ کوشش کروں گا کہ ایک دو منٹ میں ہی ہو جائے. یہ جو پیرس میں دھماکے کا واقعہ ہوا ہے، یقیناً اس سے تو پوری دنیا میں ہلچل مچی ہے، اور اس نوع کی دہشت گردی بہرحال وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے اسباب، اگر ایسے معاملات کو، ایسے واقعات کا تدارک کرنا ہے، تو سب سے پہلے اسباب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے ادھر کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں مجھے سہولت ہو گئی، فاطمہ بھٹو، آپ کو معلوم ہے یہ ان کی فیملی سے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اور سیاسی فگر بھی ہیں. اس کا بیان بڑا دلچسپ اور ریئلسٹک آیا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ تمام ملکوں کو مل بیٹھ کر دہشت گردی کا حل سوچنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ آج کی دنیا میں اکٹھے ابھریں گے یا اکٹھے ڈوبیں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دمشق میں دھماکہ ہو اور پیرس بچا رہے، دمشق میں دھماکہ ہو اور پیرس بچا رہے، اب یہ نہیں ہو سکتا. کابل میں سکون نہ ہو اور لندن میں سکون ہو. اب یہی ہیں نا جو امن کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور یو این او کے اوپر جو مسلط ہیں سب کے سب، کہ عراق کے اندر 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ انہیں قتل کر دیا گیا. کس جناح، کس جرم میں؟ بعد میں ثابت ہوا کہ جس جرم میں چڑھائی کی گئی تھی وہ جرم اس قوم نے کیا ہی نہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اصل ذمہ دار کون ہے، اس عالمی امن کو اصل بگاڑنے والے کون ہیں، طاقت اور دھونس کے بل پر بے انصافی کرنے والے، انصاف کا خون کرنے والے کون ہیں، جس کے ریئیکشن میں پھر یہ کام ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فاطمہ بھٹو جیسی ایک، ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، کوئی مذہبی پس منظر نہیں ہے، ایک سیکولر گھرانے سے تعلق رکھنے والی، بہرحال وہاں اس نے بیٹھ کر یہ بات جو ہے وہ کہی ہے اور دھڑے سے کہی ہے. حقیقت یہی ہے، اس کا تدارک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس اسباب پر نہ دیکھیں، اور اسباب کا تب تک تدارک نہیں کریں گے ایسے واقعات ہوتے ہی رہیں گے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ تو خود کر کے اور پھر مسلط کرتا رہا ہے دوسروں پر. یہ پرل ہاربر کا واقعہ جو ہے، دہشت گردی کا کام خود کیا، الزام کسی کو دے کر اور پھر اس کے بہانے حملہ کیا. 9/11 کا واقعہ امریکہ اور یہودی مل کر انہوں نے کیا. تو آج جو ہے حقیقت کچھ ہوتی ہے اور اصل کچھ، ظاہر کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ساری چیزیں ہیں، اور اصل مسئلہ وہی ہے کہ جب آپ طاقت کے بل پر ظلم کریں گے تو پھر اس کے پھر ریئیکشن بھی سامنے آئیں گے. بہرحال اسلام اے سچ اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات کی ہرگز تائید نہیں کرتا، اور اس کی اپنی جگہ مذمت کی جانی چاہیے، لیکن ان چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.